الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد تبوک سے تبوک کے غزوے سے بہت سے منافقین منافقت کی وجہ سے پیچھے رہے پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے مدینہ منورہ تو انہوں نے آ کر ایک ایک نے آ کر اپنے جھوٹے عذر پیش کیے تو آج شروع میں ان کا تذکرہ ہے يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ اور البتہ 10 صحابہ ایسے تھے جو پکے مسلمان تھے وہ منافق نہیں تھے پھر بھی پیچھے رہ گئے تھے تبوک سے اور ان میں سے 7 نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کیونکہ وہ ندامت بہت تھی ان کو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے یعنی خود اپنے طور پر اپنے آپ کو ایک سزا دی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو ان کو بتایا گیا جب آپ کو وجہ اس کی معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی اقدام نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے تو بالآخر یہ ان کے بارے میں فیصلہ نازل ہوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ان آیات میں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کیے ہوئے ہیں اور کچھ برے عمل بھی کر لیے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں ان آیات نے ان حضرات کی 7 صحابہ کی توبہ بھی گویا کہ قبول ہو گئی ایک بزرگ نے یہ آیت پڑھی ایک مرتبہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون تحقیق ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے اور تم سمجھتے نہیں ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو انہوں نے یہ آیت پڑھنے کے بعد پورا قرآن پڑھا کہ میرا ذکر کہاں ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم ایسی کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے کہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے تو انہوں نے پڑھا اہل جہنم کے حالات آئے کہ یہ جہنمی ہیں جنت والوں کے حالات آئے کہ یہ ایسے ایسے اعمال ان کے پاکیزہ اعمال ہیں یہ جنتی ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو نہیں پایا اور جہنم والوں کے جو اعمال ذکر کر کے جہنم کا ذکر کیا اس میں بھی اپنے آپ کو نہیں پایا کہ یا اللہ ایسے تو میرے خراب اعمال نہیں ہیں اور جنت والے جو اعمال تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے اللہ میرے ایسے بھی اعمال نہیں ہیں اتنے پاکیزہ اعمال نہیں ہیں جب اس آیت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ہاں بھائی واقعی وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم بعض ایسے بھی ہیں لوگ جنہوں نے کچھ اچھے اعمال بھی کر رکھے ہیں اور برے اعمال بھی کر رکھے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرما لیں گے تو انہوں نے فرمایا ہاں بھائی میرا ذکر موجود ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں میں نے برے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں نیک اعمال بھی کر رکھے ہیں تو توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تو واقعی انہوں نے اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ واقعی میرا بھی ذکر موجود ہے قرآن کریم میں اور تین صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ اپنے آپ کو ستونوں سے بھی نہیں باندھا اور کچھ پسو پیش کیا اس معاملے میں توبہ وغیرہ کے معاملے میں. تو وہ تین صحابہ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع، یہ تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے درجے کے اہل ایمان تھے، لیکن تھوڑا سا پسو پیش کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ تین بھی پیچھے رہے تھے تو حضور نے ان کے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کو کوئی سلام نہ کرے، اور اگر یہ کسی کو سلام کریں تو کوئی جواب نہ دے، جس کو سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، وہ معاشی مقاطعہ، یہ ان کا کیا گیا. اور بعد میں کچھ دن کے بعد یہ بھی حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو بھی گھر بھیج دو. تو جو دو صحابہ تھے حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ بوڑھے تھے، ان کی بیویاں بھی بوڑھی تھیں، یہ خود بھی بوڑھے تھے. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں یہ حکم میرے لیے بہت شاق گزرا، اس لیے کہ میں جوان، میری بیوی بھی جوان، تو یہ بہت شاق حکم تھا، بہت سخت حکم تھا، لیکن بہرحال کرنا پڑا. بالآخر یہاں ان کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. یہاں تک کہ ایسی حالت ہوئی کہ زمین اپنی پوری وسعت کے بعد باوجود ان لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسهم، اور ان کو اپنی جانیں تنگ معلوم ہونے لگیں، یعنی اپنے آپ سے بیزار ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا یہ. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ سوائے اللہ کے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، تجھ سے توڑوں کس سے جوڑوں، یہ کوئی سوائے اللہ کے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے. ثم تاب علیہم لیتوبوا کے الفاظ سے پتہ چلا کہ توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، توبہ بندے کی اختیاری چیز نہیں ہے، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، حضرت اکثر سناتے تھے یہ واقعہ ناظم آباد میں. جب حضرت ایک عرصہ ناظم آباد میں رہے تو وہاں ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا، وہ گناہگار آدمی تھا، اس سے لوگوں نے، وہ یہ کہہ رہا ہے فلاں فائل اس کو دینی ہے، فلاں پیسے اتنے اس کو دینے ہیں، فلاں اس کا کام یہ ہے، باتیں بھی کر رہا ہے. تو کسی نے اس سے کہہ دیا بھائی توبہ بھی کر لے، تو اس نے کہا اور تو الفاظ، تھوڑا سا سوچ کے اس نے یہ کہا کہ اور تو الفاظ نکل رہے ہیں میری زبان سے، لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا، یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. یعنی جب اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے کسی کو تو توبہ کا لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتا. توبہ کی حقیقت تو دور کی بات ہے، توبہ کا لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں. اس نے کہا یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا میری زبان سے. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. دیکھیں کسی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہ دیں تو توبہ کا لفظ بھی اس کو نکالنے سے محروم کر دیتے ہیں، تلفظ نہیں ہو پاتا توبہ کے لفظ کا. توبہ کرنا تو آگے ترقی کر کے ایک اور درجہ ہے، لیکن توبہ کا لفظ بھی نہیں نکلتا اس کی زبان سے. اس لیے بھائی حضرت ایک جملہ فرماتے تھے، جلدی توبہ کرو، یہ توبہ تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے. یہ حضرت جملہ فرماتے تھے جوش میں آ کر، یہ توبہ تمہارے گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ جب چاہو گے کر لو گے. اور پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی پڑھتے تھے حضرت اکثر، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ تو اس لیے بس یہ موقع ہے، لکل مؤمن و مؤمنۃ فی کل لیل و نہار دعوۃ مستجابہ، ہر دن اور رات میں ہر مومن ایمان والے مرد اور عورت کی ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں رمضان شریف میں، ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے کارڈ دے دیے دو، ایک دن کا اور ایک رات کا، اس کو استعمال کریں، ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے، ایک دعا رات کو قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے بھائی، توبہ بھی کر لیں، تو یہ موقع ہے، یہ ایام ہے توبہ کے۔ پھر بالآخر ان تینوں حضرات کی جب توبہ قبول ہوئی اور جو ان کو خوشی ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب سے تمہاری ماؤں نے تمہیں جنا ہے اس کے بعد سے آج تک تمہارے لیے خوشی کا اس سے بڑھ کے اور کوئی دن نہیں، اس سے بڑھ کے آج کے دن سے بڑھ کے خوشی کا کوئی اور دن نہیں ہے۔ ایسی خوشی ان حضرات کو ہوئی، وہ ظاہر ہے تنگی بہت ہو گئی تھی، کسی کو سلام کرتے تھے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں مسجد میں بھی میں ہی آتا تھا، وہ دونوں تو بوڑھے تھے، میں مسجد میں آتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب میں دیکھتا تھا تو آپ نظر ہٹا لیتے تھے، اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا یا کسی اور کام میں مشغول ہوتا تھا اور حضور کی طرف میری توجہ نہیں ہوتی تھی تو آپ حضور مجھے دیکھتے تھے۔ خواجہ صاحب نے یہ منظر کھینچا ہے، یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی، یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی۔ اور یہ حضور کا جو دیکھنا تھا، یعنی حضرت کعب ابن مالک جب حضور کو دیکھتے تھے تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے، اور جب یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور طرف کسی اور کام میں یا نماز میں یا ذکر میں مشغول ہوتے تھے اور حضور کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے تو حضور انہیں دیکھتے تھے۔ یہ جو دیکھنا تھا، یہ دراصل یہ دیکھنا، یہ کرنٹ فراہم کرنا تھا دین پر چلنے کے، دین پر ثابت قدم رہنے کے۔ یہ دیکھنا معمولی عام دیکھنا نہیں تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے، مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے۔ اہل اللہ کا دیکھنا، حضور کا دیکھنا، حضور کے غلاموں کا دیکھنا بھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کی نظر سے دیکھتے ہیں، دیکھ کر اور دل ہی دل میں دعا کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ تو یہ دیکھنا عام دیکھنا نہیں تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال ان حضرات کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو بھائی ہم تو توبہ کرتے نہیں ہیں، توبہ کریں تو صحیح، کس کی توبہ رد ہوگی؟ کوئی نہیں کہ جس کی توبہ رد ہو جائے، کرتے نہیں ہیں ہم، سوچتے ہیں ابھی نہیں وہ بن جائیں گے بعد میں کر لیں گے توبہ، ابھی بہت زندگی باقی ہے کر لیں گے توبہ۔ حالانکہ یہ غلط، یہ سوچ غلط ہے۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور پھر ہم بالکل حیران پریشان رہ جائیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ وقت آنے سے پہلے ابھی موقع اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ بھی آیت گزری، خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ ہاں یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کو سلام نہ کرے کوئی، یہ کسی کو سلام کریں تو کوئی جواب نہ دے، پھر بیویوں کو بھی اپنے گھر بھیجنے کا حکم ہو گیا. اس سے حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن میں مسئلہ نکالا ہے کہ استاد، والدین یا شیخ اپنے والدین اپنے اولاد کو تنبیہ کے لیے ان سے کچھ ناراضگی کا اظہار کریں، یا استاد اپنے شاگردوں کو تنبیہ کے لیے کچھ ناراضگی کا اظہار کریں، اور شیخ اپنے مریدین کو تنبیہ کے لیے کسی بات پر سزا دے، ناراضگی کا اظہار کرے، تو اس کا ثبوت اسی سے ملتا ہے، انہی آیات سے ملتا ہے. یہ غلط نہیں ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو، ہاں حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ تو کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط بات ہے تو اس کی تنبیہ ہونی چاہیے. تو اس کی یہ صورت، اس کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ حضور نے سزا دی، اور ایک حد تک سزا جب ہو گئی تو اللہ تعالی کی طرف سے اس ان کی توبہ نازل ہو گئی، توبہ کی قبولیت نازل ہو گئی، اور پھر ویسے ہی ہو گئے پہلے جیسے. تو یہ آیت بھی گزری کہ آپ ان کے اموال میں سے، ان کے مالوں میں سے کچھ صدقات وغیرہ لے لیا کیجئے. تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم. تو ان کے اس سے آپ کا مال لینا، اس سے یہ پاکیزہ ہو جائیں گے، اور ان کا تزکیہ ہوگا، ان کے دلوں سے روحانی بیماریاں دور ہوں گی، پاکیزگی حاصل ہوگی. وصلی علیہم. اور جب آپ ان کے مال کو لے لیں تو ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم. آپ کی دعا ان کے لیے سکون، اطمینان اور طمانینت کا باعث ہوگی. یہاں سے بھی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر زکوٰۃ وغیرہ شیخ کے ہاتھوں سے دلوائی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بہتر صورت. ویسے دینا جائز ہے، میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ ضروری ہے یا واجب ہے. اگر کوئی اپنے شیخ کے ہاتھ میں جا کر زکوٰۃ دے دے کہ یہ آپ جہاں اس کو مناسب سمجھیں اس کو خرچ کر لیجئے گا، تو یہ افضلیت کی چیز ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر صورت ہے. اور شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو قبول کر لے اور مناسب جگہ پہ اس کو خرچ کرے جہاں مستحق دیکھے، اور دعا کرے. اس دعا کرنے سے مرید کے دل میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. کیا عجیب مسئلہ نکالا ہے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے. تو جگہ جگہ مسائل تصوف کے حضرت نے نکالے ہیں قرآن کی آیات سے. مسجد زرار کا بھی حکم آج، اس کے بارے میں بھی آیتیں گزری. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. انہوں نے، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے عمارت بنائی تھی، مسجد تو نہیں تھی، وہ عمارت تھی. مسجد کا نام انہوں نے دیا کہ یہ مسجد ہے، اور قبا میں یہ مسجد، یہ عمارت بنائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ آپ آ کر نماز پڑھا دیں، اور دراصل یہ منافقوں کا ایک مرکز بنایا گیا تھا کہ یہاں مشورے ہوں، یہاں جمع ہوں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا معلوم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول بھی فرما لیا، آپ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے، فرمایا میں واپسی پہ آ کر وہاں نماز پڑھا دوں گا. آپ نے اس کی حامی بھر لی. نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے، نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے بالکل گمراہ ہے وہ. اسی لیے وہ بعض ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ آج ہی آیت گزری اسی سے استدلال کیا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. اہل مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفاق پر، اپنے کفر پر، یعنی سامنے تو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اندر سے کافر ہیں، منافق، یہ اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. آگے کیا فرمایا، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، اللہ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفی ہے علم غیب کی، صاف آیت ہے. اب اس کو کوئی ٹھکرا کے بتائے اس آیت کو؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے لا علم تھے، آپ تو یہ سمجھے کہ یہ مسجد ہوگی، لہذا تبوک سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہاں پہ آ کے نماز پڑھا دوں گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی تو یہ حقیقت کھلی کہ یہ تو منافقوں نے اپنے لیے ایک مرکز بنایا ہے مشاورت کے لیے، جمع ہونے کے لیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد ضرار بھی اللہ نے اس کو نام دیا ہے مسجد ضرار کا. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا اور حکم فرمایا کہ اس عمارت کو گرا دو، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ حکمن اس عمارت کو گروا دیا، مسمار کروایا. اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے احوال بھی آج گزرے. یہ وہ قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کہ ما آمنت الا قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. جب حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے ناراض ہو کر اپنی قوم سے، اور ادھر ان کی قوم نے آثار دیکھ لیے کہ عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، تو وہ سب ایک میدان میں جمع ہوئے اور انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. دیکھیے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب انہوں نے توبہ کر لی تو وہ عذاب جو آیا ہوا وہ ہٹ گیا اور اللہ تعالی نے ہٹا لیا اس کو. ومتعناہم الی حین، اور ایک عرصے تک اللہ تعالی نے ان کو دنیاوی نعمتوں سے نوازتے رہے. تو بس یہی ہے، یہی حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. قوم یونس نے جب توبہ کر لی تو اللہ نے عذاب ہٹا دیا. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو حالات ہیں اور یہ عذابات آئے ہوئے ہیں ان کا دور ہونا ہمارے ہی اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے. ہم توبہ کر لیں یہ سب ختم ہو جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے تو آیا ہوا عذاب ہٹا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی برکت سے. ہم توبہ کر لیں یہ صحیح ہو جائے گا، سارے حالات درست ہو جائیں گے. اور یہ بھی تذکرہ آج گزرا اس کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی مصاحبت، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ جڑنا، اس کی دلیل یہ آیت ہے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ایسا کوئی تلاش کر لیں جو اپنے تقوی میں سچا ہو، اہل حق ہو اور آپ کی اس سے مناسبت بھی ہو، بس اس کی صحبت میں رہیے، گاہے گاہے اس کی صحبت میں جاتے رہیں. دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو اس سے مشورہ کریں. اگر عالم ہو تو زیادہ اچھا ہے، عالم ہو، اہل فتویٰ ہو، یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے. کسی ایسے کو تلاش کیجئے جو اپنے تقویٰ میں سچا ہو، علم بھی ہو، متبع سنت بھی ہو، متبع شریعت بھی ہو، بس اس کے ساتھ رہیے. یہ آیت اس کی دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور جو اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رہ پڑو. حضرت تھانوی نے فرمایا رہ پڑو. ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، کچھ اشکال کیا علمی، حضرت نے اس کا جواب دے دیا، لیکن فرمایا یہ قیامت کے دن یہ حقائق اور دقائق کام نہیں آئیں گے، یہ حقائق اور دقائق قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، وہاں تو محبت کام آئے گی. تو تو حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا حضرت پھر محبت کے حصول کا کیا طریقہ ہے، کیسے حاصل ہو؟ فرمایا جن لوگوں کو محبت حاصل ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، جن کو اللہ کی محبت حاصل ہے ان کی جوتیوں میں پڑ جاؤ، وہ محبت آ جائے گی، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی. اسی لیے اہل اللہ کے پاس جانے سے نیت یہی ہو، علم کی زیادتی یا کچھ اور نیت نہ ہو، صرف یہ ہو کہ اللہ کی محبت سیکھنے جاتا ہوں یا اللہ تعالی مجھے مل جائے، میں اللہ کا ہو جاؤں اس لیے ان کے پاس جا رہا ہوں، بس یہ غرض ہو اور کوئی غرض نہ ہو، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا. ہمارے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک حصی مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو مسجدوں میں عام طور پہ وہ آیتیں یا اللہ تعالیٰ کے نام بڑے خوشخط لکھے ہوتے ہیں، تو کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ سامنے، اس کے لکھنے کی کوشش کرو جیسے یہ لکھا ہے تو میں لکھوں. فرمایا 10 سال بھی بیٹھے رہو نہیں ہوگا، ویسا نہیں لکھ سکو گے. ہاں جو شخص ایسا لکھنا جانتا ہے، فن جانتا ہے اس لکھنے کا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دو کہ بھائی ہمیں بھی ایسا لکھوا دیجئے، وہ آپ کو 10 منٹ میں لکھوا دے گا. ہے کہ نہیں ایسا؟ اس کے کون انکار کرے گا؟ لہذا اپنی عبادات پہ ناز نہ کریں گے، ہاں جی ہم بس ہو جائیں گے اللہ والے، کر لیں گے اللہ کا راستہ طے کر لیں گے، تو یہ نہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، اس سے کام بنتا ہے، ورنہ بیٹھے رہے کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہرا کارے کے بے استاد باشد، یقینی دا کے بے بنیاد باشد. ہر وہ کام جو بغیر استاد کے ہوتا ہے، یقین جانو کہ وہ بے بنیاد کام ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی بغیر استاد کے جو کام ہو. لہذا میں طلبا سے کہتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ تمہارے حدیث کے استاد بھی ہیں، تفسیر کے بھی استاد ہیں، فقہ کے استاد ہیں، یہ بتاؤ تقویٰ کا استاد کون ہے؟ تم نے استاد تو بنائے، حدیث کے استاد بنا لیے، تفسیر کے بھی بنا لیے، فقہ کے بنائے، تقویٰ کا استاد کس کو بنایا؟ دلیل اس کی یہ ہے، حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کے وصال کے بعد، انہوں نے حضرت عمر کا دامن تھام لیا، حضرت مسور ابن مخرمہ. یہ ایک باب ہے کہ چھوٹے درجے کے صحابہ نے حضور کے وصال کے بعد بڑے درجے کے صحابہ میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لیا، ان سے وابستہ ہو گئے. تو حضرت مسور ابن مخرمہ حضرت عمر کے ساتھ وابستہ ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کر رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقویٰ سیکھیں، تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں. ورع کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ درجے کو ورع کہا جاتا ہے. وہ سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے. لزیمہ یلزمو کے معنی چپک کے رہنا، ساتھ ساتھ رہنا. وہ اب اسی سے پتہ چل گیا کہ تقویٰ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے اور وہ کسی متقی، سچے متقی سے سیکھا جاتا ہے. اور دیکھ لیجئے، حالانکہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بہت سی روایات ان کی کتابوں میں ملتی ہیں، مگر اور حضور کی صحبت اٹھا چکے جب بھی تو صحابی ہیں، لیکن حضور کے وصال کے بعد بھی انہوں نے صحبت سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا، حضرت عمر سے وابستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہو گئے. مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے، یہ نفس تیرا خود نہ بڑا بن کے دکھائے، تعزیست کوئی سر پہ بڑا رہنے دیا کر. تعزیست یعنی زندگی بھر اپنے سر کے اوپر کسی بڑے کا سایہ رکھو. ایک شیخ کا انتقال ہو جائے، جلدی سے دوسرا شیخ تلاش کر لو، جلدی سے بغیر شیخ کے رہنا. عجب فراق میں لیل و نہار بیت رہے ہیں، بغیر شیخ کے رہنے کو زندگی نہیں کہتے. بغیر شیخ کے زندگی گزارنے کو زندگی نہیں کہا جاتا. تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی، علامہ سلیمان ندوی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ، تھی جب آزادی تو ہر سو دوڑ تھی، قید میں آرام ہی آرام ہے. قید میں آرام ہی آرام ہے، کسی کی قید میں رہنا چاہیے پھر آرام ملتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی اس آیت میں بھی سبق ہے جو آج گزری، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خوب اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء اللہ ہیں، وہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور ان کی علامتیں دو ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں تبدیل نہیں ہوگی، یہی رہیں گی، یہی اٹل فیصلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت عظیم کامیابی ہے جو اللہ کے اولیاء میں شامل ہو گیا. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے. حکیم الامت کے پاس ایک صاحب آئے، ان سے باتوں میں کون جیت سکتا تھا حکیم الامت سے. ہندوستان میں ایک کہیں بیان ہوا حضرت کا، اس بیان میں ہندوستان کے چوٹی کے کوئی وکیل موجود، پورے ہندوستان کے چوٹی کے وکیل تھے وہ موجود تھے. بیان کے بعد وہ حضرت حکیم الامت کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت اگر آپ وکیل ہوتے تو ہندوستان میں آپ سے بڑا وکیل کوئی اور نہ ہوتا، اگر آپ وکیل ہوتے تو ہندوستان میں آپ سے بڑا وکیل کوئی اور نہ ہوتا. تو کسی صاحب نے آ کر حضرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت، اللہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہیے، ہم ایسے ہی اللہ والے بن سکتے ہیں، صحبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے کسی کے پاس، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ذکر تلاوت، ہم ایسے ہی اللہ والے بن جائیں گے. حضرت نے فرمایا، اچھا تو آپ اللہ والے کیوں بن رہے ہیں، صحابی بن جائیے. اللہ والا تو بھائی بہت چھوٹا مقام ہے، اتنا چھوٹا مقام کیوں حاصل کر رہے ہیں آپ، جب دنیا میں آپ ترقی کرتے ہیں، ترقی پسند ہے آپ دنیا میں تو آخرت کے معاملے میں ترقی کیجئے، صحابی بن جائیے. انہوں نے کہا، صحابی بننے کے لیے تو حضور کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا، آپ تابعی بن جائیے. انہوں نے کہا، تابعی بننے کے لیے کسی صحابی کی صحبت چاہیے. حضرت نے فرمایا، تبع تابعی بن جائیے. انہوں نے کہا، تبع تابعی بننے کے لیے کسی تابعی کی صحبت چاہیے. سمجھ گیا، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ ولی بننے کے لیے دوستی، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اللہ کے کسی عاشق کی صحبت چاہیے، ولی بننے کے لیے کسی ولی کی صحبت چاہیے، ایسے نہیں بن سکتے. تیرنا ایسے نہیں آتا، تیرنا آدمی کتاب پڑھ کے نہیں سیکھتا تیرنا، یہ قرآن کریم موجود ہے، یہ اللہ کے محبت کے سمندر میں تیرنا ہے، اس پر عمل کرنا، اللہ کے محبت کے سمندر میں تیرنا ہے. یہ تیرنا ایسے نہیں آتا کوئی کتاب پڑھ کے تیرنا شروع کر دے. جو بھی آج تیرنا سیکھا ہے وہ کسی تیرنے والے کی صحبت سے سیکھا ہے، ہو ہی نہیں سکتا بغیر سیکھے کوئی کتابیں پڑھ کے. وہ تو نیچے پہنچے گا اگر کتاب پڑھ کے اور وہ پانی میں اتر گیا تو سمندر کی یا دریا کی تہ میں یا سوئمنگ پول کی تہ میں پہنچے گا، وہ آگے نہیں پہنچ سکتا. بھائی یہ تیرنے والے کی صحبت سے تیرنا آتا ہے، گاڑی چلانے والے کی صحبت سے، اس کی باتیں ماننے سے سننے سے گاڑی چلانی آ جاتی ہے، موٹر سائیکل چلانے والے کی صحبت سے اس کے آگے نیاز مندی کا اظہار کرنے سے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے سے موٹر سائیکل چلانی آ جاتی ہے. ایسے ہی یہ معاملہ اللہ کی سنت اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی رہبر کی ضرورت ہے، ایسے نہیں پہنچ جاتا آدمی. تو یہ اس میں سبق ہے ان دونوں آیتوں میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.